llevando esto, madre amor, ven. Es la madre del lugar que apri programma un po' di bene, a di me la distribuzione della vacchia. Sulle anfalca apri il cuore. Ora, oggi, ho rubato il ponte, ma da via che stava a spare per un ponte il vento. Ora, in salmi che stava a spare il se amara il programma, già te salga il programma, perché in paese salmi gli ha trovato, che tra di me ha fissato. Dentro la tonca te la accartete, unire sulla tonca, si demutarà a peschia, già da da. Arba a pedazzo le patia, se ti intal cavi sruva, o ti intal me, non so a te spare per concepire. कल बात चल रही थी एक ऐसी आयत पर जिसके मुताबिक दो मुख्तलिफ आरा पाए जाते हैं। एक के बारे में हमने बताया था कि अगर मुखातब को हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को माने तो ये है कि जंग के सिलसिले में तुमने जो कैदियों को जमा किया और माल गनीमत भी जो तुमने जमा किया और फिदिया जो कैदियों से तुमने हासिल किया, ये सारी की सारी चीजें बहरहाल अल्लाह ताला को नापसंद थी, अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ कर दिया है, वरना एक बड़ा आजाब कभी तुम पर आ लेगा। एक तो ये तशरीह थी और दूसरी तशरीह ये आई थी कि अगर हम इसको खिताब कुफार मुशरिकीन की तरफ माने तो बात ये थी कि तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक जो अशगला छोड़ा है और जो लोगों के दरमियान चेहनी गोलियां तुमने शुरू कर रखी कि नबी होते हुए ये इस तरह दुनिया परस्ती करता है, तो कुरान ने कहा कि दुनिया परस्तू हो, नबी का ही हरगिज काम नहीं कि लोगों को कैदी बनाए और कैदी बनाने की खातिर वो जमीन में जब वो जुदाल करे खून खराबा करे, ये नबी का बहरहाल काम नहीं हो सकता। फिर उसके बाद माल गनीमत के मुताबिक साहब इकराम को खिताब करके कहा गया कि तुम बड़ी खुशी के साथ इस माल गनीमत को खाओ, इसलिए कि कुफार मुशरिकीन ने ये बादला मचा रखा था कि मुसलमान भी कैसे लोग हैं, देखो अपने भाई बंधुओं को मारा, कत्ल किया, पीटा और फिर उनके मालों को लूटा, फिर उन्हें कैदी भी बनाया, फिर उसके इवज में फिदिया भी हासिल किया, तो कहा कि इन मुफ्तियों के पत्रों की तुम्हें कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तुम्हारे काम और तुम्हारे फैलने से ये गले गए। अगर तुम्हारी जीत होती तब भी ये कहते कि इस तरह की बातें बनाते कि साहब मुसलमान जीत गए और अपने भाई बंधुओं को उन्होंने कैदी बनाया और फिदिया हासिल किया, और अगर हम तुम हारते तब भी ये बात बनाते कि मुसलमान ही कहते हैं कि अल्लाह ताला की मदद और सहारा इनके पीछे, लेकिन देखो हार गए। मेरा हर एक मौके पर इनकी तुम्हारे खिलाफ बात बनाना ही था, जीतते तब भी बात बनाते, हारते तब भी बात बनाते, लिहाजा इनके पत्रों की तुम्हें कोई परवाह करने की जरूरत नहीं। वाले गरीबत शौक से खुशी से खाओ, अल्लाह ने ये तुम्हारे लिए हलाल कर रखा है। यहाँ तक कल बात पहुंची थी तरीन आए पदों से और जल हो गई और हम मिस कर गए وہ آیت تھی قرآن مجید نے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مومنین کو اکسائیے بہر دن مومنین القتال قتال پر لڑائی پر اور جہاد پر آپ مومنوں کو اکسائیے تیار کیجیے. وہیں عام ترین آیت یہ تھی کر کے وعید لهم مستطاعت من قوة من قوة ومن الرباط الخير تريدون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. کہا اللہ کے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اور پھر امت مسلمہ رہتی دنیا تک پوری امت مسلمہ کے لیے ایک اہم ترین آیت ہے اور آج بھی ہمارے لیے یہ اپنی قبول ہے. قرآن میں جو الفاظ استعمال کیے اس کے اندر اتنی وسعت ہے اتنی وسعت ہے کہ ہر زمانے کا آدمی اپنے لحاظ سے اس کا انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے. فرمایا کہ وہ آئی لهم مستطعتم من قوة تم اپنی استطاعت پر اپنے دشمنوں کے خلاف قوت جمع کر کے رکھو ومن الرباط الخیل اور تیار جنگی گھوڑے تیار کر کے رکھو. فرمایا اس لیے کہ ترہیبون به عدو اللہ وعدوکم اللہ کے دشمنوں کے خلاف اور خود تمہارے دشمنوں کے خلاف تم یہ تیاری کرو تاکہ تمہاری ساتھ داد بیٹھی رہے اور تمہیں خوف لگا کر کے رکھو. تم اپنے دشمنوں کو یہ بتاؤ کہ تم نرم چارہ نہیں ہو, تم ضعیف نہیں ہو, تم کمزور لوگ نہیں ہو. اگر تم چکر لینے پر آئے تو ذرا چکر لے کر دیکھے, ذرا آزما کر دیجیے, جسے اپنی قسمت ٹوٹی ہو وہ ٹکرا کر تو دیکھے پاس پاس ہو جائے گا. یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ وعید لهم مستطعت من قوة اپنی استطاعت پر قوت جمع کر کے رکھو. دیکھیے قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے, قوت کا ایک لفظ استعمال کیا اور دوسرا جو لفظ استعمال کیا وہ رباط الخیل, انہیں ایسے گھوڑے جو جنگی گھوڑے ہوا کرتے تھے. ایک تو آٹری قسم کے گھوڑے ہوتے تھے اور ایک جنگی گھوڑے سجائے ہوئے گھوڑے تیار کردہ گھوڑے. قرآن نے کہا کہ انہیں تیار کے رکھو, تیار کر کے رکھو. قوت سے مراد مین پاور ہے اور رباط الخیل کی مراد جنگی پاور ہے. یہ دو باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ قوت سے مراد وہ تمام جو قوتیں ہیں جو جنگ کے لیے کام آ سکتی ہیں, مادی قوت, مین پاور, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور رباط الخیل کی مراد یہ ہے کہ جنگ لڑنے کے لیے جتنے جنگی ہتھیار ہو سکتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. قوت کے لفظ قرآن میں استعمال کر کے اس کی بڑی وسعت دے دی, بڑی وسعت دے دی. تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ صاحب قوت سے مراد اس زمانے میں گھوڑے وغیرہ تھے اور آج کے زمانے میں ٹینک اور ہتھیار اور میزائل سے اور پینٹریٹنگ میزائل اور فلاں اور فلاں جتنی چیزیں جو ایڈوانس ٹیکنالوجیکل اکوپمنٹ آ چکے ہیں ان ساری چیزوں کو مومنین پر جمع کرنا بھی لازم قرار دیا گیا. لیکن اور مزید ہم ایک اور تشریح ہم اس کا عرض کریں گے. آج کیرلا کے ایک بہت مشہور معروف بزرگ تحریک بزرگ ٹی کے عبداللہ صاحب, انہوں نے اس کا ایک بہت نیا انٹرپریٹیشن کیا اور بتایا کہ قرآن مجید نے وہاں الفاظ استعمال کیے وعید لهم مستطعتم من قوة اپنے دشمنوں کے خلاف اپنی استطاعت پر جتنی ممکن ہو سکے قدري أبني طياري فرق قوات جماع فرق قوات سمرات جاي أسطان من دبريدشن جاء بلي بياري بات أنا بتاي بتيجي بات بتاي قرآن مجيد كي مختلف آيات الجوالي سي
اس سے گزرتا ہے پھر نیک صحبتیں اختیار کرتا ہے اور پھر علماء کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے پھر تنظیموں کے ساتھ اپنا جوڑ لگاتا ہے اپنا وجود اس میں لگا دیتا ہے اور تنظیموں کے ساتھ لوگ اور احباب اس سے وابستہ ہوتے ہیں. یہ جو ساری کوششیں ہم کرتے ہیں اس سے ہم ایمانی قوت کو فروغ دینا چاہتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی قوت ہے. ایمانی قوت کے بغیر آدمی کا کتنا ہی مال و اسباب جمع کر لے بہرحال وہ دشمنوں پر فتح یاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایمانی قوت جمع نہ کرے. تو نمبر ایک یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اپنے دشمنوں کے خلاف اپنی استطاعت پر ایمانی قوت جمع کر کے رکھو. اور ایمانی قوت ایک غیر محسوس قوت ہے, ایک قلبی قوت ہے, ایک روحانی قوت ہے. یہ قوت جمع کرنے کا قرآن نے حکم دیا. اور اس کے لیے یہ ہے کہ برابر مومنین کو اپنے ایمان کا پیرامیٹر دیکھتے رہنا چاہیے, تھرمامیٹر دار کر ناپتے رہنا چاہیے کہ صاحب اس کا مرکری بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے. اور ہم نے بتا دیا تھا کہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ ایمان کو بڑھانے کی جو سب سے بہترین تدبیر ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت. قرآن میں جیسے ہم نے سورہ انفال کے آغاز میں بتایا تھا کہ مومنین تو وہ ہوتے ہیں کہ جب وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کے احکامات و فرامین سنائے جاتے ہیں تو ان کے ایمان کے اندر زبردست اضافہ ہونے لگتا ہے. تو ایک تو یہ کہ ایمان کی قوت جمع کرو اپنے دشمنوں کے خلاف. یہ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ آیت ویسے ہی اپلیکیبل ہے جس طرح سے صحابہ کرام کے لیے اپلیکیبل تھی اور ان کے لیے جو ہے جیسے اتری ویسے ہی ہمارے لیے بھی آج بھی یہ موضوع ترین آیت ہے. نمبر دو, ایمانی قوت کے ساتھ اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ امریکہ کے پاس اس وقت سب سے بڑی قوت جو ہم دنیا کی سپریم پاور, اس سے پہلے تو دو پاورز ہیں لیکن اب تو وہ واحد سپر پاور مانا جاتا ہے امریکہ. اور سپر پاور ہونے کے نتیجے میں آپ سوچیں کہ کس بنیاد پر امریکہ کو غلبہ اور تسلط حاصل ہے پوری دنیا پر. غور کرتے جائیے. ٹھیک ہے, عبداللہ صاحب نے بتایا کہ ملٹری پاور کی وجہ سے دنیا میں آج وہ غالب نہیں ہے, فائنانشیل پاور کی وجہ سے وہ دنیا میں آج غالب نہیں ہے, پولیٹیکل پاور کی وجہ سے وہ آج دنیا میں غالب نہیں ہے. غور و فکر کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ علم اصل میں نالج از پاور. علم کی بنیاد پر امریکہ, سارے سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ اسی کی وجہ سے, اس کے علم اور ریسرچ کی وجہ سے, فائنانشیل پاور بھی جمع کر چکا, علم اور ریسرچ کی وجہ سے وہ پولیٹیکل اور ملٹری پاور بھی جمع کر سکا. یہ سارے پاورز, یہ ساری قوتیں کب جمع ہوتی ہیں؟ جبکہ علم ہو. اور علم نہ ہو, جس قوم کے پاس علم نہیں وہ قوم دنیا میں غلامی کرنے ہی کے قابل ہے. اور جس قوم کے پاس اللہ تعالیٰ علم کی باغ ڈور دے دیتا ہے پھر وہ دنیا پر حکومت و سلطنت اپنی جمع کر دیتے ہیں. آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے, بدقسمتی سے ایک زمانہ تو وہ تھا کہ علم کے دریا ہم نے بہائے اور اندلس کے اندر اور مختلف جگہوں میں ہم نے گویا کہ یونان کے فلسفی کو اور یونان کے علم کو منتقل کیا عربی میں, پھر عربی سے لوگ انگلش میں منتقل کیے اور پھر یوروپ کے اندر یہ علم پھیلنے لگا. مسلمان علم کے سرخیل تھے ایک زمانے میں, اور زندگی کے کسی بھی معاملے میں انہوں نے علم کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کیا. علم غیر منقسم ہے, علم ایک واحد یونٹ ہے, انڈیویزیبل یونٹ ہے. لیکن بدقسمتی سے آج ہم نے اسے دینی علوم اور دنیاوی علوم کے اندر تقسیم کر دیا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے, حالانکہ علم انڈیویزیبل ہے, علم کو جدا نہیں کیا جا سکتا, دین اور دنیا کے خانوں میں بانٹا نہیں جا سکتا. خاص کر معرف القرآن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں علم کی قوت سے مراد انہوں نے لکھا کہ جنگی قوتوں میں جو سب سے بڑے مشینز ہوتے ہیں, اکوپمنٹس ہوتے ہیں, میزائلز ہوتے ہیں, اسے داغنے کے لیے آدمی کے پاس علم ہونا چاہیے. صاحب اگر مسلمانوں کو اور افغانستان کے پاس اور فلاں کے پاس مسلم ممالکوں کو جس طرح امریکہ بیچتا ہے, کب سعودی عربیہ ہو کب افغانستان ہو, ان کو آرمز اور ہتھیارات بیچتا ہے, لیکن بیچارے اتنے معذور اور مجبور ہوتے ہیں کہ ان ہتھیارات کو آپریٹ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی سفید چمڑی کا آدمی آ کر آپریٹ کر کے نہیں بتائے گا. تو لہٰذا آپریشن کی جو ٹیکنیک اینڈ اسکل ہے, کمپیوٹر کا نالج ہو یا اس طرح سے اور جو مزید آپ کو نیویگیشن کے سلسلے میں اور ایئر فورس کے متعلق یہ جو سارے علوم دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں, آج مسلمان اس سے بہت دور ہیں. مسلمان تو صرف بی ایس سی کیمسٹری, بی کام, بی اے, اردو, فارسی یہ کر لیتے ہیں, یا اس سے زیادہ اگر کچھ زیادہ پڑھ لیے تو انجینئرنگ اور میڈیسن, یہ دو فیلڈ جانتے ہیں. اس کے علاوہ دنیا بھر کے علوم ہیں, آج مسلمان اس سے نا واقف ہیں. اور چونکہ میرا طلبا سے بڑی گہری مناسبت اور واقفیت رہی, ہندوستان بھر میں نے گھوما پھرا دیکھا ہے مسلمانوں کے اندر اچھا فلاسفر ایک فلاسفر بھی نہیں ملتا، مسلمانوں کے اندر ایک سوشولوجسٹ بھی نہیں ملتا، مسلمانوں کے اندر ایک اینتھروپولوجسٹ بھی نہیں ملتا، مسلمانوں کے اندر اچھے ٹیلنٹڈ لوگ اس طرح کے نہیں مل پاتے. قرآن نے کہا کہ اپنے دشمنوں کے خلاف قوت جمع کرو، اور علم کی قوت نہیں ہے تو بتائیے کہ آپ کیسے حاوی ہو سکتے ہیں. علم نہیں ہے مسلمانوں کے پاس تو خود ہندوستان کے اندر ہمارے پاس ڈھنگ کے ایم بی ایس نہیں، ہمارے پاس ڈھنگ کے جو ہے مینجمنٹ کے لوگ نہیں، ہمارے پاس اچھے آئی اے ایس آفیسر آئی پی ایس آفیسر نہیں، اور پھر ہندوتوا فورسز کے پاس سارے علوم کے ماہرین، سپریم کورٹ کے بہترین ایڈوکیٹ ان کے پھندے میں، اور دنیا کے ہر میدان کے بہترین لوگ ان کے پاس موجود ہیں. آپ اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی علم نہیں، اور ٹوٹے پوٹے علوم کے ساتھ کیا ہم دنیا کے اندر غلبہ پا سکتے ہیں. وَعَائِدُ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ سے مراد یہ کہ علم کی قوت جمع کرو، نالج از پاور، اور اس نالج کو جب کوئی قوم حاصل کر لیتی ہے تو پھر آٹومیٹکلی اس نالج کے ساتھ اکنامک پاور بھی ملے گا، پولیٹیکل پاور بھی ملے گا، ملٹری پاور بھی مل سکتا ہے. تو گویا کہ دوسری قوت علم کی قوت جمع کرو. اسی لیے قرآن نے صرف لفظ قوت استعمال کیا ہے، ورنہ اگر قرآن چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ زرہ جمع کرو اور اون جمع کرو اور گھوڑے جمع کرو اور تلوار جمع کرو اور اس طرح کی چیزیں قرآن استعمال کر سکتا تھا، لیکن قرآن تا قیامت رہنمائی کی کتاب ہے، اس لیے اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ آپ اس کے اندر سے جدید ذرائع بھی آپ جدید زمانے کے لحاظ سے اپنے لیے مفاہیم و مطالب پاتے چلے جائیے. تو قرآن کے اس لفظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم میں پاور، گویا کہ نالج کو جمع کرو. نمبر تیسری قوت وہ ہے کہ اتحاد کی قوت. کسی بھی قوم کے لیے اگر وہ مختلف دھڑوں میں بٹی ہوئی ہو، مختلف ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہو، تو پھر جو ہے وہ قوم کسی سے ٹکر لینے کے قابل نہیں ہے. اس لیے کہ جب دل پھٹے پھٹے ہوئے ہوں، صفوں کے اندر انتشار ہو، تو بتائیے کہ کیا وہ دنیا کے اندر کون سا مارکا جیت سکتی ہے، وہ قوم کون سے جنگ کے اندر وہ اپنے پیروں کو مضبوط جما سکتی ہے. صحابہ اکرام 313 تھے، لیکن 1000 کی فوج پر بھاری ہو سکے تو اس کی وجہ ہے کہ ان کے قلوب جمے ہوئے تھے. اور منافقین کے بارے میں کہا قلوبہم شتا، ان کے دل پھٹے پھٹے، ان کے دل چتڑوں کے مانند ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، لیکن مومنین کے دل مضبوط ہوتے ہیں. یہ اتحاد کی قوت. قرآن کہتا وَعَائِدُ لَهُمْ مَسْتَدَاتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، اپنے دشمنوں کے خلاف گویا کہ اتحاد کی قوت جمع کرو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ ایک سپریم پاور ہے، چاہتا تو وہ اکیلا عراق پر حملہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے جمع کیا اپنے اطراف سارے فورسز کو، اس لیے کہ جتنے فورسز کو جمع کریں گے اتنے آپ قوی ہو جائیں گے، اتنے آپ حاوی ہو جائیں گے. ایک غیر اور باطل حکومتیں اپنے لیے اپنے ساتھ مختلف باطل قوتوں کو جمع کر لیتے ہیں. ابھی جس رکو کا ہم آخر میں پہنچیں گے، یہاں بھی بتایا گیا کہ کفار وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں تو بٹے ہوئے ہوں گے، لیکن اسلام کے خلاف الکفر ملت واحدہ، کہ اسلام کے خلاف سارے کفار متحد ہو جاتے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ تمہیں بھی اتحاد کی قوت جمع کرنی چاہیے. اور دیکھیے آپ نے اتحاد کی قوت کا کمال مسلمانوں نے دیکھا، لیکن پھر بھی ہم سبق سیکھتے نہیں کہ 1984-85 میں جب مسلم پرسنل اللہ کا معاملہ اٹھا، شاہ بانو کیس کا، کیس سے مسلمانوں کو دو چار ہونا پڑا، تو دیکھا امت مسلمہ نے دیکھ لیا، اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ اتحاد کے اندر کیا قوت ہے، کہ پارلیمنٹ کو جھکنا پڑا، گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور اپنے بل کو واپس لینا پڑا، پریسیڈنٹ کے پاس ایک بل جانے کے پاس واپس ہوا، اور پھر اس بل کے اندر ترمیم ہوئی. اتحاد کی قوت. اور مسلم پرسنل اللہ بورڈ جو بنا ہے، اس بورڈ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جتنے سیکٹس، جتنے فکر والے، جتنی جماعتیں، ان ساروں کو وہاں متحد کیا گیا. لیکن افسوس یہ ہے کہ صرف پرسنل اللہ بورڈ تک ہمارا اتحاد باقی ہے، اور پھر پرسنل اللہ بورڈ کے میٹنگ سے جیسے باہر نکلتے ہیں پھر وہی انتشار، پھر وہی اختلاف. تو اگر ہم پھر وہ اتحاد کی قوت جمع کرتے ہیں تو پھر دنیا میں ہم اپنا لوہا منوا سکتے ہیں. اور چوتھی اور آخری بات وَعَائِدُ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ سے مراد یہ ہے کہ گویا کہ ووٹ کا پاور ہے، بیلٹ پاور جسے کہا جاتا ہے، کہ مسلمانوں کے ایک ایک ووٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور آج ہمارے پاس ووٹ کی اہمیت کو جانتے سمجھتے ہوئے بھی ہمارا ووٹ ضائع ہوتا ہے، اور ووٹ کی قوت کی بنیاد پر ہم نہیں جتا پاتے. ایک سروے میں بتایا گیا تھا، ظفر اللہ خان صاحب نے ایک پیپر میں لکھا تھا اپنے ایک میگزین میں، کہ صرف یو پی کے اندر مسلمانوں کے تقریباً انہوں نے بتائے ہیں کہ 18 ایم پیز آ سکتے ہیں صرف یو پی کے اندر، جس میں مسلمانوں کے 30 سے زیادہ پرسنٹیج پاپولیشن پائے جاتے ہیں، ایسے ڈسٹرکٹ ہیں. لیکن اس یو پی کا حال کیا ہے؟ جمشید پور کا حال ہم نے اس سے پہلے ہی بتایا کہ مکمل مسلمانوں کی میجورٹی ہے جمشید پور کے اندر، لیکن وہاں سے جیت کر کوئی کینڈیڈیٹ آتا ہے تو بی جے پی کا کینڈیڈیٹ آتا ہے. مسلمانوں کے دو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں، کانگریس اور جنتا دل کا، لیکن ایک طرف بدقسمتی سے سید کھڑا ہوتا ہے، ایک طرف انصاری کھڑا ہوتا ہے، اور ساری جنگ مسلمانوں کے درمیان سید اور انصاری کی برادری کی جنگ ہوتی ہے، اور سارا بیلٹ پاور ہمارا ضائع ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک اور تیسری قوت باطل قوت ابھرتی ہے. وَعَائِدُ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْكُمْ مِنْ قُوَّةٍ، اپنے دشمن کے خلاف یہ چار فورسز جمع کرو. ایمان کی قوت جمع کرو، علم کی قوت جمع کرو، اتحاد کی قوت جمع کرو، بیلٹ کی قوت جمع کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَمِنَ الرِّبَاطِ الْخَيْلِ، یہ رباط الخیل سے مراد تیار گھوڑے، وہ موقع بھی ہمارے لیے آیا نہیں ہندوستان میں، جب آئے گا تو رباط الخیل سے ابھی چھوٹے درجے پر ہمارے پاس کنگ فو، ہمارے پاس مارشل آرٹ کی جو قوت ہے اسے جمع کرنا چاہیے، پھر اس سے آپ آگے بڑھیں گے تو پھر جتنی قوتیں ملٹری پاورز کی ہو سکتی ہیں وہ ساری قوتوں کو مسلمانوں کو جمع کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اپنے دشمنوں کے خلاف ہمیشہ تیار رکھو تاکہ تمہارے دشمن تمہیں نرم چارہ نہ سمجھیں، تمہارے دشمن تمہیں دھول اور مٹی کے برابر نہ سمجھیں، تمہارے دشمنوں پر تمہاری ہیبت تاری رہے، تمہاری ساکھ اور داغ بیٹھی رہے، تو اس لیے تمہیں حکم دیا جاتا ہے قوت جمع کرو۔ گویا کہ یہ وہ ایک آیت تھی جسے ہم کل مس کر گئے، تو اسی لیے آج ہم نے اس کو یہاں پیش کر دیا۔ اس کے بعد آج جس رکوع پر ہم پہنچے ہوئے ہیں اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ مومنین کون ہوتے ہیں، مومنین کی علامت بتائی گئی، مومنین کا ڈیفینیشن بتایا گیا، اور اس ایک رکوع کے اندر تین مرتبہ ایک ہی بات ریپیٹ کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، پھر آگے ایک جگہ کہا گیا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، پھر آگے ایک اور جگہ کہا گیا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، تین مرتبہ ایک ہی بات کہی گئی، مسلمانوں کی پہچان بتائی گئی، وہ یہ کہ مومنین تو وہ ہوتے ہیں، ان الذین آمنوا کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں، نمبر دو یہ کہ اللہ کے دین کی خاطر ضرورت پڑنے پر ہجرت کرتے ہیں، اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اموال اور اپنے انفس سے اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر والذین آووا ونصروا، اور پھر وہ لوگ ہوتے ہیں مومنین جو اپنے دیگر مومنین کو سہارا دیتے ہیں، ان کی تائید و حمایت کرتے ہیں، اولئک بعضہم اولیاء بعض، مومنین ایک دوسرے کے رفیق، ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کے ہمگزار، ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں امت مسلمہ کا باقی کیا، ہم ان آیتوں کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ اولیاء بعضہم ببعض کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے رفیق، ایک دوسرے کے ہمگزار، نہیں، ہم غیروں کے ساتھ تو اٹھ بیٹھ سکتے ہیں لیکن اپنے سے دوسرے مسلک والے کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ کر نہیں چل سکتے، ہم دوسروں کے ساتھ تو کھانے پینے کی مجلسوں میں جاتے ہیں لیکن اپنے ہی خلاف، اپنے ہی مسلمان بھائیوں میں مختلف دھڑے ہم نے بنا رکھے ہیں، اور ہم آپس میں اولیاء بعضہم بعض نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ مومنین وہ ہوتے ہیں اولئک بعضہم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے رفیق، ایک دوسرے کے غمگسار، ایک دوسرے کے ساتھی، ایک دوسرے کے سرپرست، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں مومنین۔ اور پھر فرمایا والذین آمنوا ولم یہاجروا، جو لوگ ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کرے، ابھی بھی مکے میں کچھ لوگ موجود تھے، تو کہا کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، اس لیے کہ ایمان کا تقاضا تھا کہ مدینے میں وہاں کر جمع ہوتے، اس لیے کہ اتحاد کی قوت ضرورت ہے دشمنوں کے خلاف، اور مین پاور کی ضرورت ہے، ان مکے کے لوگوں کو چاہیے تھا کہ اپنی بزنس اور تجارت کو تجتے اور پھر واپس آتے، لیکن کئی لوگ ایسے تھے جو ایمان قبول کر چکے تھے لیکن ان کا بہت پیسہ کفار مشرکین کے پاس پھنسا ہوا تھا، لہذا انہوں نے حکمت عملی کے تحت مکے ہی میں قیام کرنا پسند کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ تمہارے سرپرست دوست نہیں ہے، انہیں آنا چاہیے ہجرت کر کے مدینہ، واپس آج مدینہ پہنچ جانا چاہیے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے سرپرست اور دوست تو نہیں لیکن مومنین ہیں، اس لیے اگر کبھی دشمن کے نرغے میں یہ مسلمان پھنس جائیں جو ابھی مکے میں، جو طائف میں، جو مختلف قبیلوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، تو قرآن نے کہا کہ ان کے لیے ملٹری پاور سپلائی کرو، انہیں فوجی مدد پہنچاؤ، کمک پہنچاؤ، اگر ضرورت پڑے، کفار و مشرکین نے انہیں دبوچ لیا کمزور پا کر تو تمہاری ضرورت ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان کمزور پا کر دبا لیے جائیں تو جس مسلمان کے پاس جتنی بھی قوت ہو انہیں اپنی قوت کو لے کر وہاں پہنچنا چاہیے، مدد کرنا چاہیے، اور اسی کے نتیجے میں دیکھتے ہیں کہ بوسنیا ہرزیگوینا کے اندر مسلمان اگر مظلوم ہوئے تو مختلف دنیا کے ممالک سے لوگ گئے اور وہاں ان کی مدد کی، چیچنیا کے اندر اگر مسلمان مظلوم ہوئے اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تو دنیا کے مختلف ممالک سے جہاں مسلمانوں کے پاس قوت ہے، ملٹری پاور ہے، وہاں سے لوگوں نے بھیجنے کی کوشش کی، لیکن امریکہ کے ابرو اشارے اور اس کے خوف سے ڈر کر بہت سے لوگ دبے دب کے بیٹھے رہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اپنی انفرادی طور پر مدد کی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جہاں بھی مسلمان کمزور پا کر دبا لیے جائیں تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ آج مسلمان ہندوستان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دعا میں تو یاد رکھ سکتے ہیں، عیدین کے وقت انہیں یاد رکھ سکتے ہیں، کل پرسوں ہم عید منائیں گے، لیکن سوچ کر دیکھیے مسلمان کہیں کتنے جگہ کنسنٹریشن کیمپس کے اندر موجود ہیں، کتنے جگہ دبائے اور کچلے جاتے ہیں، الجیریا کے اندر، ٹونیشیا کے اندر کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، کیسے قتل و غارت گری کی جاتی ہے، انہیں ہمیں کم از کم کوئی کمک نہ بھیج سکے، کوئی ہم ان کی فوجی امداد نہ کر سکے تو دعاؤں کی امداد تو کریں، ہم فرشتوں کے ذریعے سے تو ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کمزور پا کر دبا لیے گئے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں۔ وَإِنِسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ مسلمان جو ہجرت کر کے ابھی نہیں آئے ان کی تم مدد کرو۔ پھر کہا کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور جو کفار ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، وہ ہے کہ کفار سے مراد سارے کے سارے جنہوں نے دین کو انکار کر دیا، ٹھکرا دیا، جن لوگوں کے پاس دین پہنچا لیکن دین کی تعلیمات کو انہوں نے ٹھوکر اڑایا، خواہ وہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ کوئی زبان کیوں نہ بولتے ہوں، لیکن وہ کفر ہوں اولیاء آباد ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے خلاف جب جمع ہو سکتے ہیں، یہودی، اسرائیل، ہندو قوم، جاپانیز قوم، چائنیز قوم، سارے اقوام جمع ہو سکتے ہیں، ایک مسلم قوم کے خلاف سارے اقوام جمع ہو جائیں گے. اس لیے کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ہمیشہ ملت واحد ہے اسلام کے خلاف. تو قرآن نے کہا کہ یہ لوگ بھی اپنا جتہ بناتے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے، پھر کہا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، مسلمانوں کو چاہیے کہ نکلے وہاں سے مکے سے اور پھر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور اللہ کے راہ میں جد و جہد کریں، جہاد کریں. وجاہدوا، قرآن نے بار بار جاہدوا کہا، جاہدوا کا مطلب ہم نے بتایا تھا کہ جاہدوا میں تلوار لے کر نکلنا نہیں ہے، جاہدوا کی آخری انتہا جو کلائمیکس ہے، جو پیک پوائنٹ ہے، وہ تلوار لے کر نکلنا ہے. لیکن سنگھرش اپنے نفس سے شروع ہوگا، اپنے معاشرے سے سنگھرش شروع ہوگا، جد و جہد کوشش کریں گے دین کو غالب کرنے کی. آگے بڑھتے بڑھتے جب رکاوٹیں زیادہ ہو جائیں تو ان رکاوٹوں کو اکھاڑ پھینکنے کی جو قوت ہم استعمال کریں گے اسے قتال کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے جہاد کا مطلب ہی یہ سمجھا کہ فوراً چاقو لے لینا. مسلمان دیکھیے کتنے نامعقول اور کتنے کیا کہیے کہ جذباتی ہوتے ہیں. ایک پریس کانفرنس میں ابھی مدراس میں کچھ دنوں پہلے ایک پارٹی کے ذمہ دار نے پریس کانفرنس میں گویا کہ خنجر اور چاقو نکال کر لوگوں کو تقسیم کیا اور کہا کہ ہم پریس کانفرنس میں اس نے بتایا کہ ہم گویا کہ مسلمانوں کو چاہتے ہیں کہ اب تمہارا کوئی سرپرست نہیں، کوئی تمہاری حفاظت کرنے والا نہیں، لو سیلف ڈیفنس کے لیے یہ تقسیم کر رہے ہیں. گویا کہ اتنی حماقت پر ہم اتر آتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ چاقو دے دینے سے مسلمانوں کی حفاظت ہو جائے گی. جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں، جن کی قوتوں میں اتحاد نہیں، ان کو چاقو کے آپ اسٹینڈ گن اور ٹینک بھی لا کر دے دیں تو کبھی بھی وہ کفار پر غالب نہیں آ سکتے. اس لیے کہ دل پھٹے ہوئے ہیں، ایمان نہیں ہے دل کے اندر، معلوم نہیں کہ دین کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں. چاقو اور چھرے تقسیم کرنے سے مسلمانوں کی حفاظت نہیں ہوتی. مسلمانوں کا دل اور گردہ اور جگر مضبوط ہو تو پھر کوئی طاقت ان کا بال بیکا نہیں کر سکتی. تو کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاد کریں. جہاد کا بہت وسیع مفہوم ہے، آگے ہم بیان کریں گے. پھر آخر میں فرمایا کہ دیکھو جو لوگ جہاد کریں گے وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ایک دوسرے کے وہ گویا کہ کفالت و نگرانی کی ذمہ داری لیں گے. لیکن ایک بات یاد رہے، قرآن بہت بیلنس گفتگو کرتا ہے، مسلمانوں کو یہی فکر اپنانی چاہیے. کہہ رہا ہے کہ مکے سے نکل کر آؤ، مدینے میں جمع ہو جاؤ، اور مدینے کے انصار اور مہاجر تم آپس میں بھائی بھائی ہو. لیکن قرآن کہتا ہے وہ اول الارحام بعضهم اولى ببعض، یہ ہے کہ تم مکہ چھوڑ کر آ رہے ہو لیکن تمہارے جو رحم رشتے ہیں، تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے رشتے دار، ان کے جو رحم کے رشتے ہونے کے ناطے ان پر تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، وہ حقوق تمہیں ادا کرنی چاہیے. گویا کہ گویا ایمانی رشتے کے ساتھ رحم کے رشتے کو نہیں بھولنا چاہیے. آپ کتنا ہی مسلمان ہو کر مکے سے چھوڑ کر مدینے میں جمع ہو جائیں اور مسلمانوں پر اپنا سارا مال لٹا دیں، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ مکے میں جو کافر ماں باپ، مکے کے اندر جو کافر بھائی بہن رہ گئے ہوں، ان کی جو ذاتی ضروریات پوری کرنی تم پر ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی چاہیے. تو معلوم ہوتا ہے کہ بیلنس ہونی چاہیے. ایک تو ایمانی دوستی ہوتی ہے، ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، اور دوسرا خون کا رشتہ ہوتا ہے. کسی رشتے کو کاٹا نہیں جا سکتا، خون کا رشتہ بھی ضروری ہے اور ایمان کا رشتہ بھی محفوظ رکھنا چاہیے. تو قرآن نے کہا کہ اپنے خونی رشتے کو بھی یاد رکھو اور اپنے رحم کے رشتے کو بھی یاد رکھو. اللہ تعالیٰ نے ان کے جو حقوق اپنی کتاب میں لکھ دیے اسے ادا کرو. ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، یاد رہے. اس پر آج ہماری گفتگو سورہ انفال کی گفتگو اور والموں کا 10.25 پارے پر ہم پہنچ کر اپنی گفتگو